أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة إسراء آیت نمبر 40 سے 60 تک دیکھیں گے مگر اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنے پچھلے لیسن کو ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ہی اہم باتیں ہیں اور ان اہم باتوں کو جتنا آپ ریوائز کریں جتنا آپ کوشش اگر کر سکتے ہیں میمورائز کر لیں وہ تو بہت ہی اچھا ہے جن کا حافظہ تیز ہے وہ ان کو میمورائز کر لیں کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری یعنی زندگی کے اصول ہیں اور دیکھیں یہ مکی سورہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دے دیے کہ اس طرح سے آپ کو زندگی گزارنی ہے اور اس میں پہلا حکم جو دیا وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں بنانا تو ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے ملامت زدہ بے یار و مددگار ہو جاؤ گے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ہے اور آخری آیت میں ایک بریکٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ شروع بریکٹ کیا ہو رہا ہے مذمت کیا ہوا ناکام ہوا ہوا اور آخری آیت میں کیا آیا ملوم مدحور آیا پہلے سارے یہی ہے پھر کیا فت القافی جہنم ملوم مدحورا جو 39 آیت ہے 22 سے سٹارٹ اس طرح ہوا اس میں بھی کسی اور کو عبادت کا مستحق نہیں بنانا اگر کرو گے مذمت کیے گا اور ناکام بیٹھے رہ جاؤ گے 39 میں کیا ہے کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں بنانا ورنہ ملامت زدہ اور پھٹکارے ہوئے دوزخ میں داخل ہو گئے تو اس میں دیکھیں یہ بتاتی ہے یہ چیز کہ ہر قول ہر عمل ہر ذکر ہر فکر سٹارٹ بھی توحید سے ہوتا ہے اور اینڈ بھی توحید پہ ہونا چاہیے کیا؟ انسان کی زندگی شروع بھی توحید سے ہو اور اینڈ بھی توحید سے ہو یہ آیتیں آپ کو یہ بتا رہی ہیں دیکھیں شروع توحید ہے اور اینڈ توحید ہے بیچ میں ہے سارے احکامات اور پہلی آیت میں اس میں 22 میں شرک کرنے والے کی مذمت اور ناکام ہونا بتایا گیا آخر میں ملامت اور جہنم میں جھونک دیا جانا بتایا گیا تو شرک کرنے والوں کو دنیا میں کیا ملے گا مذمت اور ناکامی جو 22 آیت میں اور آخرت میں کیا ملے گا ملامت ملے گی اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا مذمت اور ملامت میں کیا فرق ہے مذمت کا معنی ہے دنیا میں مشرک سے کہا جائے گا تم نے جو بھی کیا وہ برا کیا اور ملامت کا مطلب ہے کہ آخرت میں اسے کہا جائے گا تم نے شرک کیوں کیا شرک کرنے سے دیکھو تمہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ملا تو یہ دنیا کے اندر ہے اور وہ آخرت میں پہنچ کے اس کے ساتھ یہ ہوگا اور اگر آپ دیکھیں ان جتنے بھی احکامات ہیں ان کی سمری اگر آپ کریں تو عقیدہ توحید نظر آتا ہے دیکھیں جس میں توحید ہوگی وہی یہ کام کرے گا اور مانے گا نا ان کو وہی اللہ کی اطاعت کرے گا وہی ان کو اتنا بڑا سمجھے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو جو توحید ہی نہیں ہے تو پھر آگے تو کچھ چیز رہ ہی نہیں جاتی باقی میں جو توحید پہ قائم ہوگا وہی دنیا میں غرق ہونے سے بچے گا آخرت کو سامنے رکھے گا پیدا کرنے والے کو اور نعمتیں دینے والے کی شکر گزاری میں اس کی اطاعت بچا لائے گا اس کے احکامات کو اہمیت دے گا وہی اللہ کے دین کی دعوت دینے والا بنے گا اور یہ وہ احکامات ہیں جن کے خلاف جو کوئی کرے گا وہ شیطان کی طرف دعوت دینے والا یاد رکھیں وہ طریقہ شیطان پہ یاد رکھیں یہ احکامات جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں یہ تمام ادیان میں ایسے ہی آئے ہیں جو اللہ کی طرف سے دین آئے ہیں نا مذاہب آئے ہیں ان سب میں اسی طرح ہیں یہ وہ احکامات ہیں جن کو کسی شریعت میں بھی نہیں کینسل کیا گیا یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے یعنی شروع سے لے کر آج تک یہ احکامات ایز اٹ از رہے ہیں یہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیکھیں نماز میں ڈفرینس آ سکتا ہے ہر شریعت کے اندر ڈفرینٹ نماز ہو سکتی ہے ڈفرینٹ رکعت ڈفرینٹ طریقے ڈفرینٹ روزے کے روزہ رہا لیکن ڈفرینٹ ان کے طریقے تھے ہمارا ڈفرینٹ طریقہ مگر یہ احکامات ایسے ہیں جو کسی اور مذہب میں بھی کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ بھائی ہاں تم یہ کر لو جیسے کھانے پینے میں ان کے اوپر یہود کے اوپر ان کے کسی گناہوں کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام کر دی گئیں آپ نے پڑھا ہے نا اور ہمارے لیے وہ حلال ہیں تو ڈفرینس آیا نا مگر یہ احکامات ایسے ہیں کہیں پہ کسی کے لیے بھی ڈفرینس نہیں ہے سب کے لیے سیم ہے اور ان میں حکمت ہے. حکمت کا معنی کیا؟ خیر ہے ان میں, حق ہے یہ, اس لیے ان کو جاننا, ان کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہے. اور جو مخلوق کے حقوق اس میں بتائے گئے ہیں, مخلوق پہ شفقت کرنا, برے کاموں سے بچنا, نیک کاموں کو کرنا, یہ وہ کام ہے جو سراسر خیر کے ہیں, سراسر خیر کے. تو اس لیے ان احکامات کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور پہلا حکم ہی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے, کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا. اسے ہمیں پتہ چلتا ہے توحید کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. سمجھنا چھوڑ کے میں ورڈ یوز کروں گی, توحید کو سیکھنا, اس لیے کہ توحید سیکھی جاتی ہے. آپ جب بورن مسلم ہیں, آپ کو یہ نہیں آپ سمجھیں کہ میں بورن مسلم ہوں تو پھر میں توحید پہ ہی ہوں. توحید سیکھنے کی چیز ہے, سمجھائی, ایسے ہی نہیں. توحید والے کے لیے ہوگا جنت میں ٹھکانہ, جس کے دل میں ذرا سا بھی, ذرا سی بھی توحید ہوگی نا, وہ جنت میں داخل ہوگا, ایک ذرے کے برابر بھی ہوگی. تو ایمان اتنا سا بھی جو ہے نا, وہ بھی قیمتی ہے. تو یہ سیکھنا ضروری ہے, کیونکہ ہم صرف اس بات پہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اللہ ایک ہے تو ہم تو بس ٹھیک ہے, ہم بتوں کے آگے تو نہیں جھکتے. نہیں, شرک ڈفرینٹ. اس کے لیے نا, اگر آپ شرک کو سمجھ لیں گے نا, توحید خود بخود سمجھ آ جائے گی. چیزیں اپنے اپوزٹ سے سمجھ آتی ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں روشنی کیا, تو اندھیرا دیکھ لیں, آپ کو پتا چل جائے گا روشنی کیا چیز ہوتی ہے. اسی طرح توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں, شرک کو دیکھ لیں گے نا, شرک آپ کو سمجھ آ جائے گا شرک کیا ہوتا ہے. شرک صرف بتوں کے آگے جھکنا نہیں ہوتا, انسانوں سے ڈرنا بھی شرک ہے. انسانوں کو اللہ سے اوپر کر دینا اور ان سے اتنا خوف کھانا کہ جیسے اللہ سے خوف ہونا چاہیے, یا انسانوں سے اتنی محبت کرنا جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے, یا انسانوں کی ایسی اطاعت کرنا کہ اللہ کی اطاعت سے بھی بڑھ کے ان کی اطاعت ہونی شروع ہو جائے, سب شرک کی کیٹیگریز میں آتی ہیں. تو شرک سمجھیں گے, توحید سمجھ آ جائے گی. تو اللہ یہ کہہ کے اتنا زور دے دیا گیا صرف 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 اس کی والدین کے ساتھ احسان. اس کے بعد والدین کے خاص طور پہ بڑھاپے میں ان کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ بتایا گیا. اور والدین وہی ہیں جن سے انسان پیدا ہوتا ہے, جن کے جسم سے انسان پیدا ہوتا ہے. اصل والدین وہی ہیں, کیا جیسے کوئی, آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, جیسے کہ کوئی منہ بولا بیٹا بھی سکا بیٹا نہیں ہو سکتا, اسی طرح کوئی منہ بولے والدین یا کسی کو بھی کہہ دیں یہ بھی میرے والدین ہیں, یہ بھی میرے والدین ہیں, یہ بھی والدین کی طرح ہو سکتا ہے. کوئی طرح, کوئی بزرگ, بزرگ کی بزرگی کا لحاظ کرنا, ان کی عزت کرنا, وہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. مگر والدین کے جو حقوق ہیں نا, وہ والدین کے ہی ہیں, کسی اور کے لیے نہیں. آپ اس طرح کے کہہ سکتے کہ یہ بھی اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ بھی میری ماں کی طرح ہے, یہ بھی میرے باپ کی طرح ہے. مگر یہ جو احکامات ہیں, یہ خاص ماں باپ کے لیے ہیں. اور کیسے ان کے سامنے آپ کا پوسچر ہونا چاہیے, کیسے آپ کو ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے, کیسے ان کے سامنے آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے, اتنا زبردست طریقے سے ان آیات میں بتا دیا گیا. اور یقیناً ہم سب کی اس میں کمی اور کوتاہی ہے, اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دعا یاد کر لیں اور اس دعا کو ہمیشہ مانگتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ ہم سب معافی مانگے کہ اللہ, جو ہم نے والدین کے حقوق میں کمی کی ہے اور جو کوتاہی کی ہے اور جو جس طرح سے کبھی ان کو زندگی میں ستایا, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اور ربّیانی میں, ربّیانی یان الف نون کے ساتھ ہے, دونوں نے مجھ کو پالا, تو دونوں کا اس میں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں رشتہ داروں کے حقوق, جہاں جہاں رشتہ داروں کے حقوق میں ہم سے کمی ہو رہی ہے ہم ان کو دیکھیں, مسکین اور مسافر کا خیال رکھنا. اور اس کے بعد مال کے معاملے میں خاص طور پہ دیکھیں آگے کتنی آیتیں آ گئی ہیں, 29 آیت تک, 26 سے لے کے 29 آیت تک, تین آیتوں میں مال کے اوپر آپ کو بتایا گیا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کما لیا تو ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں گے. نہیں, تمہیں اس میں بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اور بہت سارے ہم دین پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, لیکن جب مال خرچ کرنے لگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم نمازی ہیں, ہم قرآن پڑھنے والے ہیں, مال خرچ کرنے میں کیا ہو سکتا ہے. اور قرآن کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو ہمیں سکھائے گی کہ نماز کیسے پڑھنی, روزہ کیسے رکھنا, وہ تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے. لیکن جو اس کتاب سے ناواقف ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ اس میں ایون مال خرچ کرنے کا بھی آپ کو بتایا گیا, نہیں دیکھے یہ لمیٹیشن ہے, کیونکہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے. جو اس کے اوپر اللہ کا حق سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے عطا کی ہے, میرے پاس تو امانت ہے, تو وہ دینے والے کے حکم کو رسپیکٹ کرے گا اور کہے گا کہ اس نے جب فرمایا کہ ولا تو بزر تبزیرہ, تو میں نہیں اپنی مرضی کر سکتا اس کے اندر, یہ تو امانت ہے. اور جو سمجھے گا میرے پیسے ہیں, میں جیسے مرضی خرچ کروں, وہ پھر بھی ادھر یہ خرچ کرے گا, اس کو پرواہ نہیں ہوگی اللہ کے حکم کی. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ مبذر جو ہے وہ بھائی ہے شیطان کا. ہم میں سے کون کون ہے جو شیطان کو جنہوں نے اپنا بھائی بنایا ہوا؟ یہ کتنی بڑی بات ہے, چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. تو اس کے اوپر بہت فخر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں تو اتنے اڑا دیتی ہوں, میں اتنے خرچ کر دیتی ہوں, میں نے تو اتنے کا یہ لے لیا اور اتنے کا وہ لے لیا. نہیں, وہ شیطانوں کے رسات رشتے دار ہیں جو ایسا کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بہت بخل کرتے ہیں ان کو بھی بتا دیا, بخل نہ کرنا. بخیل جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا, اور نہ ہی ایسے پھر لٹانا شروع کر دو کہ کچھ بعد میں اپنے ہاتھ پھیلاتے پھر وہ لوگوں کے سامنے. پھر اسی طرح اولاد کو مت قتل کرنا, مت یہ سوچو کہ تم ان کو رسک دیتے ہو کہاں سے کھلاؤ گے. ان کا قتل کرنا بہت گناہ کا کام ہے. رازق اللہ ہے, جس دن یہ بات سمجھ آ گئی نا تو اس دن ہم ڈرنا بند کر دیں گے. لیکن ہم ڈرتے ہی اس لیے کہ ہم نے رازق کسی اور کو بنایا ہوتا ہے. اور زنا کے قریب نہ جانا, زنا بہت بے حیائی کا کام ہے, بہت برا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے اللہ اس کے زنا کی وجہ سے نور ایمان چھین لیتا ہے, اگر اللہ چاہے تو اس کو لوٹا دے, چاہے تو روک دے. اور فرمایا میں نے اپنے امت میں مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. جب بھی کوئی عورت بے پرد اور بے حیا ہوتی ہے, اپنے دائرے میں نہیں رہے گی, تو زنا ضرور عام ہو جائے گا. پہلے عورتوں سے شروع ہوتا ہے, جب عورتیں بے حیائی شروع کرتی ہیں, بے پرد ہونا شروع کرتی ہیں نا, تو اس معاشرے میں زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اور قیامت کے دن زانی جو ہوگا اپنی شرمگاہ کے کھلے ہونے کی وجہ سے پہچانا جائے گا کہ یہ زانی ہے. اور جو شادی شدہ اس کا زنا کمارے کی نسبت زیادہ بڑا ہے, اسی طرح جوان کی نسبت بوڑھے کا زنا زیادہ بڑا گناہ ہے. اس نے کیوں کیا؟ اس کے پاس تو آپشن تھی جو شادی شدہ ہے, پھر وہ اس نے یہ کام کیوں کیا؟ تو زنا اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہے, اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ زنا سے بچو, کیونکہ اس کی وجہ سے رزق کا نقصان ہوتا ہے, رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے, انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے, انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے, لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے, اور انسان اللہ کے غضب میں آ جاتا ہے, اس کا سخت حساب لیا جائے گا قیامت میں, اور وہ آگ میں داخل کیا جائے گا. یہ اتنی ساری سزائیں سمجھنے کہ جو زنا کرنے والا ہے اس کی ہیں. اور جہنم میں بھی جب وہ جائے گا تو اتنی سخت اس کی بدبو ہوگی, اتنی سخت بدبو ہوگی کہ جہنمی کہیں گے کہ ہم نے اس سے زیادہ تعفن والی بدبو پہلے کبھی نہیں سونگی. تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ زانیوں کی شرم گاہوں کی بدبو ہے. تو یہاں پہ تو چھپ کے یہ کام کر سکتے ہیں, کوئی کسی معاشرے میں یہ کام عام ہو سکتا ہے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, یہاں کوئی کسی کو بھی نہ پتا چلے گا. کہیں کوئی انسان جاتا ہے اور کرتا ہے, اور یہ ہمیشہ چھپ کے کیا جاتا ہے, کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ سب سے چھپ جائے گا, لیکن اللہ سے کیسے چھپے گا؟ سوچیں جہنم ہی ان کی بدبو سے پریشان ہو جائیں گے, تو جس کی شرمگاہ سے بدبو آ رہی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر دیکھیں جب حدیث میں آتا ہے جو شرابی ہے اس کی, جو شراب پیتے پیتے ہی مر گیا, اس کی سزا بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہر سے پلائے گا. وہ ایک نہر ہے جو جہنم میں ہے, جو زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے بہتی ہوگی. اب سوچیں کہ ان کی شرمگاہوں سے کیا پیپ اور کیا لہو اور کیا چیزیں نکل رہی ہوں گی کہ ان کی وجہ سے جہنم میں ایک نہر بہے گی. اور کوئی اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم اتنے وہ ہیں, اس لیے ہم یہ دھندا کرتے ہیں یا ہم یہ کام کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسی شرمگاہ میں اپنا نطفہ ٹپکائے جو اس کے لیے حلال نہیں, یعنی زنا کرے. اور جہنم میں ایک وادی ہے, اس میں سانپ ہے اور ہر سانپ اونٹ کی گردن سے زیادہ موٹا ہے, اور تارے کے نماز جو نماز چھوڑنے والا اس کو ڈسے گا, تو اس کا زہر اس شخص کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا. پھر اس کا گوشت گل جائے گا, اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام کچھ حزن کا, غم کا کوئی کنواں ہے, اس میں سانپ اور بچھو ہیں, اور بچھو خچر کے برابر ہیں جن کے 70 ڈنگ ہوں گے, اور ہر ڈنگ زہر سے پور ہوگا. پھر وہ زانی کو ڈنگ مارے گا اور اپنا زہر اس کے جسم میں انڈیل دے گا, جس کی تکلیف میں وہ 1000 سال تک رہے گا, تڑپتا رہے گا, اور اس کا گوشت گل جائے گا اور اس کی شرمگاہ سے پیپ اور لہو بہتا ہوگا. مجھے بتائیں اتنی سخت جو وعید آئی ہیں احادیث کے اندر, اس کے بعد پھر بھی کوئی اس طرح کام کرنے کے اوپر دلیر ہو یا اس طرح کا کام کا سوچے, بلکہ کہا گیا اس کے راستوں کو بھی بند کر دیا گیا, نہیں اس طرف جانا ہی نہیں ہے تم نے, یہ اتنی بری چیز ہے, یہ اتنا برا راستہ ہے. جو لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس چیز کے لیے اور اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اب وہ بھی سوچ لیں کہ وہ زنا کے قریب لے جانے کے لیے لوگوں کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے تو پھر کیا انجام ہوگا. اور اس سے آگے, کسی جان کو نہیں قتل کرنا, اللہ نے حرام کیا کسی جان کو بھی قتل کرنا, اور یہ بھی اول دن سے اللہ کی طرف سے شریعت میں ہے. الا بالحق, میں نے آپ کو حق کی بتا دیے تھے کہ کون کون سے ہیں, کوئی مرتد ہے, قصاص میں قتل کرنا ہے, شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا ہے, وہ بھی کورٹ دے گی, خود نہیں کوئی جا کے قتل کر سکتا کسی کو. اور یہ چیز کو اب ہم مسلمان بھی اس چیز سے اب اتنی زیادہ یعنی ایک طرح سے فیڈ اپ ہو گئے ہیں کہ دنیا میں جو قتل و غارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو نبی جو تھے رحمت للمسلمین تھے یا عالمین تھے, یہ پہلے ہم ڈیسائیڈ کر لیں. عالمین تھے نا, رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ وہ عالموں کے لیے رحمت تھے, پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ کسی انوسنٹ کا قتل کیا جائے. تو ہم ایز انسٹیٹیوٹ بھی اور ہم اس سب کو اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے جہاں پہ بھی معصوم لوگوں کا قتل ہو. اور اگر آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں, اپنے گھر میں کسی میں یہ جراثیم دیکھتے ہیں یا باہر کسی کے اندر ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر یہ جرمز ہے, کہ وہ اس چیز کو جائز سمجھتا ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے, تو اس کو یہ آیتیں دکھائیں, اس کو یہ آیتیں دکھائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. اور جو اس چیز کو حق کہتا ہے وہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو, اور ایسے لوگوں سے دور رہیں. وہ کون سا قرآن وہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو, کون سا اسلام سکھا رہے ہیں جس کے اندر کسی معصوم جان کو قتل کرنا جائز ہے. میں تو میرے نبی بھی جا کے سب کو قتل کر دیتے مکہ میں, جب وہ کیوں کہا تھا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ, سورۃ توبہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں, کیوں کہا تھا کہ بھائی شرک کرنے والے اب سے یہاں پہ نہیں رہ سکتے, وہ چلے جائیں یہاں سے, اٹھا اٹھا کے قتل کر دیتے. مکہ فتح کیا تھا, سب کافروں کو قتل کر دیتے, اس سے پہلے بھی قتل کر دیتے, قصہ ہی ختم ہو جاتا. اگر اللہ نے قتل ہی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے, وہ خود ہی مار دے گا. وہ کفر کو برداشت کرتا ہے کیونکہ اس نے ایک دن رکھا جس دن وہ فیصلہ کرے گا. ہمارے ہاتھوں میں نہیں دیا کہ ہم چاہے کوئی کفر کرنے والا ہے, شرک کرنے والا ہے یا کیا کرنے والا ہے, ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ ہم کسی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے تو اب ہم اس کو مار دیں, کافر کو مار دیں, مشرک کو مار دیں. کس نے ہمیں اتھارٹی دی؟ آج تک یہ فتنہ نہیں تھا امت مسلمہ میں, یہ کدھر سے آ گیا؟ کیونکہ ایسے علماء سو ہیں جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے کسی کے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو اس لیے اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان چیزوں کو جب ہم نے پڑھ لیا ان کو آگے پھیلائیں, لوگوں کو بتائیں کہ نہیں ہمارے قرآن یہ کہتا ہے. اور سب سے پہلے اپنے مسلمانوں کو بتائیں, کسی اور کو تو بعد میں آپ کیا تبلیغ کریں گے, اپنے لوگوں کو بتائیں کہ جن کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس چیز کے حامی ہیں کہ معصوموں کو ختم کیا جائے, وہ یہ آیت پڑھ کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. حرام اللہ, اللہ نے حرام کر دیا قتل کرنا کسی جان کو, تو پھر کدھر سے یہ اتھارٹیز لے کر آ گئے؟ اور ایسے علماء سو سے بچ کے رہیں جو کہیں پہ بھی ہیں, انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس دین کو ہائی جیک کر لیا, یاد رکھیں ہائی جیک کر لیا, اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو اپنے ارد گرد آنکھیں کھول کے رکھیں, کہیں پہ آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں ان کو ہیلپ مانگے کہیں سے اور یہ آیتیں سکھائیں ان کو, بتائیں ان کو. اور جو ظلم کے ساتھ کسی کو قتل کرے گا تو پھر اس کے ولی کے پاس کیا رائٹس ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا, مگر وہ بھی اسراف نہیں کرے گا, وہ بھی اس سے زیادہ کسی. آج کیا کہتے ہیں, یہ بھی تو مسلمانوں کو مارتے ہیں, یہ بھی تو وہ کرتے ہیں. کیا اس انوسنٹ نے مسلمان کو مارا جس کو آپ جا کے قتل کر رہے ہیں؟ اس کا کتنا اس کے اندر وہ ہے قصور؟ کہا گیا ہاں اگر تمہارے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے تو پھر بھی تم اسراف نہیں کرو گے قتل کرنے میں, تم نہیں حد سے بڑھو گے, تم زیادتی نہیں کرو گے. جو مارنے والا ہے, قاتل ہے, اسی کو قتل کیا جائے گا مظلوم کے قتل کے بدلے کے اندر. یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے اتنے مارے ہم ان کے اتنے ماریں گے, اچھا انہوں نے ہمارے فلاں کو مارا ہم ان کے فلاں کو ماریں گے, یہی کہہ کے لوگ آگے ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں ان آیات کو. پھر مال یتیم, مال یتیم کے قریب بھی نہ جانا, قریب بھی نہ جانا, یہ بھی بہت ایک ایسی چیز ہے کہ قریب بھی جاؤ گے تو اس کے اندر پڑ جاؤ گے, اس کے مال کو اس کو پہنچا دو جبکہ وہ بالغ ہو. اور اپنے عہدوں کو پورا کرو. عہد پورا کرنا ہمارے دین کا ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر ناپ تول کو پورا کرو, وزن کو پورا کرو, یعنی عدل کرو, انصاف کرو. اور اس کے اندر ہم عدل انصاف اپنی اولاد میں بھی کریں, صرف باہر کے نہیں, اپنی اولاد میں بھی کریں. اور نہ تم پیچھے پڑو اس بات کے جس کا تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں. تو پھر سوچیں کہ ہم کہاں کہاں پہ ایسی باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں, وہم اور گمان کے پیچھے, اور ان باتوں میں پڑھ کے اور پھر کسی کے اوپر تہمت لگا دی, کسی کے اوپر کیا الزام لگا دیا. کیونکہ دیکھیں کان آنکھ اور دل کا بھی سوال ہوگا, ان کے بارے میں بھی پوچھ ہونی ہے ہماری, یہ تھری آرگنس کی پوچھ ہوگی. اور تم زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلو, کس بات کی اکڑ ہے تمہیں؟ زمین پھاڑ لو گے, پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جاؤ گے. یہ سارے کام برائی کے ہیں, برائی کے ہیں, اللہ کو پسند نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی کام. اور یہ اللہ نے وحی کی ہے تمہاری طرف, یہ حکمت ہے. میں نے کیا بتایا, ان میں خیر ہے, یہ ان احکامات کے اوپر عمل کرنے میں خیر ہے, یہ حکم دے دیا اللہ نے. تو ان آیات کو بار بار پڑھیں, غور سے پڑھیں, اپنا محاسبہ کریں. ہم سب کہیں اکڑ تو نہیں, کہیں تکبر تو نہیں. تکبر کرنے والے چونٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن, لوگ ان کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہوں گے. خود سوچیں کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی, اور پھر ہر جگہ سے ذلت ہوگی ان کو, ذلت ہوگی. تو یہ جو جاہلیت کے نعرے ہیں نا, ان کو بھی چھوڑ دیں. اپنے آبا و اجداد پہ فخر کرنا, اپنی برادریوں پہ فخر کرنا, میں تو اس بولی بولتی ہوں, یہ اپنی لینگویج پہ فخر کرنا, اپنی ان چیزوں پہ فخر کرنا, یہ چھوڑ دیں. آپ جب سے ہم قرآن کی طرف آئے, ان چیزوں کے اوپر فخر کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا. آپ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے جو گناہ کے ہیں, جو اس کو ناپسند ہیں, اللہ ہمیں بھی ناپسند کر دے. اللہ ہمیں بھی ان کاموں سے نفرت ڈال دے جو تجھے کام ناپسند ہو, جو تو نہیں پسند کرتا وہ ہمیں بھی ناپسند ہو. اور یا اللہ تعالیٰ وہ کام ہمیں محبوب کر دے جو تجھے محبوب ہو. اور اللہ ان کاموں سے ہمیں بچا کے رکھنا جن کو تو نے فرما دیا کہ یہ سیئات ہیں. یا اللہ ہمیں ان کی ہر شیپ اینڈ فارم سے محفوظ رکھنا, کیونکہ شیطان ڈائریکٹ راستوں سے نہیں آتا, وہ اتنے گلیمرائز کر کے چیزوں کو دکھاتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم ان کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں. ہم ان کو حق سمجھ کے ان کے اندر انوالو ہوتے ہیں. کبھی وہ آپ کو یہ کہہ کے نہیں برائی کرائے گا کہ یہ حرام راستہ ہے, اللہ کو نہیں پسند اور تم کر لو. وہ اسی طرح دکھائے گا کہ اتنا گلیمرائز کرے گا کہ انسان کو اس کی فارم سمجھ ہی نہیں آئے گی, یعنی خوبصورت ریپنگ میں کر کے زہر کی گولیاں دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری اولادوں کو, ہمارے گھر والوں کو, سب کو ان سے محفوظ رکھے, اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان سب کاموں سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہیں. آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آج کی آیات چونکہ مکی سورت ہے, اہم سورت, شرک کے حوالے سے بار بار اس کے اندر مذمت آئی ہے. اور اس کے علاوہ آخرت پہ ایمان, آخرت پہ ایمان, اللہ کے بندو آخرت پہ ایمان ہوگا تو اس کے بعد اس زندگی کے اندر کوئی بھی عمل کرنا اللہ کی خاطر آسان ہو جائے گا. اور اگر آخرت پہ ایمان نہیں تو ہر بات کے اوپر دم نکلے گا, اور ہر خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, اور ہر حکم اللہ کا ایسے لگے گا کہ جیسے سینے کے اوپر ایک بوجھ ہے. تو اس لیے آخرت پہ ایمان کے اوپر بہت زیادہ اس کے اندر بات کی گئی ہے. دیکھتے ہیں آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا. یہ خطاب کیا جا رہا ہے مشرکین کو جو اللہ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں یہ فرشتے, اور خود اپنے لیے کیا پسند کرتے تھے, ہمارا تو بیٹا ہی ہونا چاہیے. تو اس آیت میں ان کو جھنجھوڑ دیا گیا, اپنی عقل استعمال کرو, کیا تم نے خود چن لی ہیں اپنے رب کے لیے تو بیٹیاں چن لی, اور اپنے لیے کہتے ہو ہمارے بیٹے ہوں, تم اپنے لیے تو بیٹیوں کو آر سمجھتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں کوئی بری ہیں, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھو ایک تو شرک بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے کہ یعنی ظلم عظیم جس کو کہا گیا وہ شرک ہے, اور اس شرک میں بھی اولاد اللہ کی ٹھہرا دینا, اولاد کی اللہ کی بنا دینا, یہ اس سے بھی بری چیز, اور اس کے اندر بھی اللہ اکبر یہ کہہ دینا اولاد میں سے بھی جو خود کو ناپسند ہے وہ اللہ کے لیے پسند کر لینا. یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی کیا عظمت ہے اور اس کے لیے تم کیسا سوچتے ہو. انکم لتقولون قولا عظیما, یہ تو تم بہت بڑی جہالت کی اور بہت بڑی ظلم کی اور بہت بڑی گستاخی کی بات کرتے ہو, ایسا نہ کہا کرو کہ اللہ کی اولاد ہے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا 88 آیت سے آگے دیکھ لیں آپ, کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات سے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ بھربرے ہو کے گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا کہا ہے. اس کو نہ بیٹیاں چاہیے نہ بیٹا, اس کو کچھ چاہیے ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے جسے چاہتا بنا لیتا, اس نے تمہاری مرضی پوچھنی تھی کہ تم بتاؤ جی میرے لیے کیا ہو. تو یعنی یہ نہیں ہے کہ بیٹیاں بنانا برا ہے اور بیٹا بنانا ٹھیک ہے, نہیں, کسی طرح بھی رحمان کی اولاد ٹھہرا دینا یہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ آسمان کا بس ہو اور وہ اس کے بس میں ہو تو وہ پھٹ پڑے, اتنی یہ یعنی گناہ کی بات ہے. وہ اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے نا کہ وہ پھٹ پڑے اور زمین کٹ جائے اور پہاڑ اتنے سخت ہوتے ہوئے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے اتنی گدی بات, اتنی گستاخی کی بات اللہ کے لیے کی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے, ہمیں بھی اس کو اتنا ہی بڑا گناہ سمجھنا چاہیے. یہ جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کے ایمانوں کو محفوظ رکھے, مگر آج کل کرسچن لوگ بہت زیادہ اپنے دین کا پرچار کر رہے ہیں, اور جو لوگ تھوڑے کنارے پہ تھے اسلام کے, اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئے دن کی مصیبتوں سے بہتر ہے کہ اب ہم کچھ اور ہی بن جاتے ہیں کیونکہ یہ تو مسلمان ہونا بھی آج ایک مسئلہ بن چکا ہے, تو ہم اب کہیں اور لڑک جاتے ہیں, تو وہ اس طرف کو جانے کا کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو عیسائی ہو رہے ہیں نا, تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مان رہے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا کیا برا ہے؟ مگر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا برا نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا اتنی بری چیز ہے, اس کی برائی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کتنی بڑی بات ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا, اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر لائے ہم اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت پکڑے. میرا رب تو اتنا غفور ہے, اتنا رحیم ہے, وہ تمہارے لیے پھیر پھیر کے لے کر آتا ہے مثالیں, حکمت کی باتیں, واض و نصیحت. ایک ایک بات کو کئی طرح میرے رب نے بیان کیا کہ لوگوں تم نصیحت پکڑ لو, ایک طرح سے بات نہیں سمجھ آتی دوسری طرح سے بیان کی دوسری. یہ تو آگے سے کہتے ہیں قرآن میں تو بار بار ایک ہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. وہ اس لیے نادانوں کہ تم سمجھ جاؤ, تمہاری نصیحت کے لیے. وہ رب تم پہ اتنا مہربان ہے, وہ اتنا زیادہ یہ چاہتا ہے کہ تم بچ جاؤ, برائی سے بچ جاؤ, تم آخرت کے عذابوں سے بچ جاؤ, کہ وہ طرح طرح سے مثالیں دے دے کے, کبھی کسی کے قصے سنا کے, کبھی کسی قوم کی بات سنا کے, انسان کو بار بار چاہتا ہے کہ انسان نصیحت حاصل کر دے, بار بار لے کر آتا ہے ان چیزوں کو. دیکھیں آپ مائیں ہیں سب, آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے اپنے بچے تنگ آ جاتے ہیں ہم سے کہ امی اب بار بار بس وہی بات وہی بات. لیکن کیوں ہم کہتے ہیں ان کو, کیوں کہتے ہیں؟ کبھی ڈانٹ کے کہتے ہیں, کبھی ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں, کبھی ہم ان کو کوئی لالچ دے کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں یہ دوں گی اگر تمہیں یہ کر لو. کبھی ہم ان کو کچھ کس کس طرح نہیں ہم اپنے بچوں, کیوں؟ ہمیں ان سے ہمدردی ہے, محبت ہے, خیر خواہی ہے, اور اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کسی طرح یہ بھلائی پالیں, کامیاب ہو جائیں دنیا اور آخرت میں, رائٹ ہے نا. ہمارا رب بھی کیوں ہمارے لیے بار بار اس طرح سے مثالیں لے کر آتا ہے؟ اس کی مہربانی کو جانو تو صحیح, اس کی تم سے جو محبت ہے, اس کی جو تم سے ہمدردی ہے, اس کو پہچانو تو صحیح. وہ جیسے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو, آپ کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے, تو میرے رب کو تو اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے انسان بھول جائے گا تو بار بار ریمائنڈ کراتا ہے. وہ کہتا ہے انسان, دیکھو ایک طرح سے آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا, جن لوگوں نے خاص طور پہ پہلے بھی کورس کیا ہوا, ایک آیت ہی آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, لیکن اس وقت آپ کے حالات کچھ اور تھے, موڈ کچھ اور تھا, سوچ کچھ اور تھی, یا جو بھی آپ کے سرکمسٹانسز کچھ اور تھے, وہ آیت اس وقت کسی اور طرح اثر کی. پھر کسی اور وقت میں آپ نے, اب دوبارہ کورس شروع کیا, کسی اور وقت میں آپ نے وہی آیتیں پڑھی, تو وہ آپ کے دل کو اتنی چھو گئیں, آپ کا دل نرم ہو گیا, آپ کے آنسو بہ گئے, اور آپ کہتے ہیں یہ آیت تو پہلے بھی پڑھی تھی. اب آپ کے حالات الگ ہیں, اب آپ کے اوپر جو بھی کیفیت ہے وہ آپ کی الگ ہے, موڈ الگ ہے, سوچ کچھ اور ہے, یا ارد گرد کچھ اور چل رہا ہے, تو وہ کسی اور ہی طرح اثر کیا آپ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ بار بار لے کر آتا ہے آیتیں, بار بار سمجھاتا ہے, ہر طرح طرح سمجھانے کی کوشش کی. اس کو پتا ہے کس طرح کس وقت ہو سکتا ہے, کس طرح میرا بندہ سمجھ جائے, نصیحت پکڑ لے. لیکن کچھ لوگ کیسے ہیں, وما یزیدہم الا نفورا, وہ ایسے ہیں کہ ان کو یہ پھیر پھیر کے لانا بھی ان کو کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا سوائے نفرت کے. بجائے سمجھ جاؤ بات کو, دیکھو تمہارا رب تم سے کتنی ہمدردی اور محبت رکھتا ہے کہ تمہیں بس اس کی یہ وہ, اس سے پتہ چلتا ہے وہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا. وہ عذاب دینا چاہتا تو اس کو کیا ضرورت تھی تمہارے لیے اتنا تردد کرنے کی, کہ طرح طرح کی مثالیں دے کے طرح طرح کے ذریعے کبھی دیکھو ڈرایا ہمیں کہ دیکھو نہیں ایسے نہ کرنا ورنہ دیکھ لو یہ انجام ہے. کبھی محبت کے ساتھ سمجھایا, دیکھو اگر تم یہ کرو گے نا جنت تمہارے لیے میں نے دیکھو کیسی بنائی ہوئی ہے, اس کی باتیں بتائیں ہمیں, اس کی ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں, کہیں جہنم کی ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں, کہیں دیکھو اچھا ان سے نہیں ڈرتے, خود دنیا میں جو لوگ آئے انہوں نے ایسا ایسا کیا, دیکھو ان کے ساتھ کیا انجام ہو, ان کی ڈیٹیلز بتائی گئی, تو چلو ان سے ہی عبرت لے لو, ہسٹری سے انسان سیکھتا ہے کس کس طرح. لیکن تم کئی تم میں ایسے ہیں جو اتنے ڈھیٹ ہیں کہ بجائے اس بات کو سمجھنے کہ ان کی نفرت ہی اور بڑھتی جا رہی ہے. قرآن تو وہی ہے, کئیوں کے دل ایمان سے بھر جاتے ہیں, کئیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, ان کے دل کانپ جاتے ہیں اللہ کی آیتیں سن کے, اور کئی ایسے ہیں کہ ان کی نفرت بڑھ جاتی ہے. تو قصور تو پھر دل کا ہے نا, قصور دل کا ہے, اللہ کی آیتوں کا قصور نہیں ہے. اور دیکھو اس رب کو ایسا نہیں ہے کہ اس رب کو کوئی تمہاری محتاجی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہائے یہ میرے فرما بردار بن جائیں, یہ برائی کی طرف نہ جائیں, یہ میری نافرمانی نہ, ایسی بات نہیں ہے. وہ تم میں سے کسی کا محتاج نہ اولاد کا محتاج ہے, نہ تم میں سے کسی کی عبادت کا محتاج ہے. سارے بھی اس کے نافرمان بن جائیں تو اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آنا, اور سارے بھی اس کے فرما بردار تم سارے سب سے متقی بن جاؤ, جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل متقی تھا اتنے متقی بن جاؤ, کیونکہ وہ سب سے متقی تھے, اے اتنے بھی تم سارے بن جاؤ نا تو اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہونا. تو اس کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے, اور نہ ہی اس کو کوئی اولاد چاہیے کہ اس کا دل بہلے گا اس سے, اور اولاد کے بغیر اس کو جیسے تمہیں اولاد چاہیے ہوتی ہے اس طرح سے اس کو کوئی اولاد چاہیے ہو کہ اس کی کائنات سونی ہو گئی ہے, یہاں اس کو کوئی کمپنی چاہیے نہیں, یہ تمہیں چاہیے ہو سکتی ہے, اس کو نہیں چاہیے, اس کی محتاجی ہے ہی نہیں. یہ بندے ہوں گے میری عبادت ہوگی, بندے نہیں ہوں گے تو میری عبادت نہیں ہوگی, اس طرح کی کوئی محتاجی نہیں ہے اس کو, بس یہ اس کی محبت ہے تم سے. اس چیز کو تو پہچانو. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ, کہہ دیجئے آپ ان سے کہیں. کیسے کیسے دیکھو آپ سمجھایا گیا, دیکھو سوچو سوچو اس بات کو کہ اگر اس کے ساتھ کچھ اور الہ بھی ہوتے کما یکونون, جیسے کہ وہ کہتے ہیں, جیسے مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور بھی الہ ہیں اور بھی یہ ہیں اور جو اس کے ساتھی ساتھ کے ہیں, تو کیا ہوتا؟ اِذَن لَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا, تو پھر وہ ضرور تلاش کرتے عرش کی طرف راستہ اگر کوئی اور شریک ہوتا ہے. سوچو جسٹ امیجن اگر اللہ کے کوئی پارٹنر ہوتے شریک ہوتے, تو وہ تو چاہتے کہ ہم دنیا میں کیوں بیٹھے, خود تو وہ عرش پہ ہیں, ہم کیوں نہ عرش پہ پہنچ جائیں, تو وہ ضرور عرش کی طرف کو چڑھنے کی کوشش کرتے, وہاں جاتے, وہاں پہ لڑائی لڑتے اور کہتے کہ ہم نے بادشاہ بننا ہے, ہم عرش پہ فائز ہو جائیں, ہے نا. ایسا ہوتا تو آپ کو پتا تو چل جاتا نا کائنات میں کتنا کیاوس ہوتا, بتائیں. اس دنیا میں ہی آپ دیکھیں ایک بادشاہ ہے تو دوسرے بادشاہ کی بادشاہت اس کو قبول نہیں ہوتی, کہتا ہے میرا جتنا, دنیا میں جب دو سپر پاورز تھیں تو کیسے وہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کیسے کوشش کرتی تھی. تو جب دنیا کے اندر اور بھی کوئی بادشاہ ہوتا جو اس کے برابر, اور بھی کوئی خدا برابر کا ہوتا, برابر کا, یہاں پہ برابر کی بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے, برابر کا اس کے ہوتا اگر, تو کیا وہ نہیں چاہتا کہ میں جا کے عرش پہ بیٹھ جاؤں؟ اور پھر خود سوچیں جب وہ دیکھتا, جب وہ دیکھتا کہ میری تو اتنی مذمت کی جا رہی ہے, مجھے تو اتنا برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ کوئی شریک نہیں ہے, میرا کوئی شریک نہیں ہے, یہ کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے, تو وہ نہ کہتا کہ میں جو, یہ کیسے مجھے ڈینائی کیا جا رہا ہے, یہ کیسے میرا انکار کیا جا رہا ہے, میں بھی اتنا ہی بڑھ کے خدا ہوں, میرا انکار کرنے والے کو تو میں پھر اس کے ساتھ مقابلہ کروں, کیا نہ وہ کہتا, خود سوچے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے برابر تو نہیں ہے, اس کے نیچے ہے, ارے تو پھر وہ خدا کیسے ہو گیا جو خدا سے نیچے ہے؟ خدا تو پھر وہی ہے نا جو سب سے اوپر ہے. لیکن دو ہی سینیریوز ہو سکتے ہیں نا, دونوں کا آپ دیکھ لیں. ایک کوئی اگر کہتا ہے برابر ہے, بالکل ایگزیکٹ ایکول ہے, نہیں ہو سکتا تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, وہ تو اس نے چڑھنا تھا آسمان کے اوپر, اس نے کہنا تھا میں عرش کے اوپر بیٹھتا ہوں جا کے, اور یہ کون سا بادشاہ ہے, یہ کون سا خدا ہے جو میرے خلاف بول رہا ہے کہ کوئی میرا شریک نہیں, دیکھو میں اس کا شریک ہوں. سمجھ آئی بات؟ دوسرا سینیریو کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ خدا تو ایک ہے, باقی سارے اس کے نیچے ہیں, اس کے انڈر ہیں, وہ بھی خدا ہے, لیکن وہ تو پھر وہ خدا کیسے ہوئے؟ جب وہ اس کے انڈر ہیں تو پھر تو خدا ایک ہی ہوا نا, یہ تو پھر اس کے کارندے ہوئے یا اس کے نیچے ہوئے, تو وہ نیچے والوں کو تم خدا کیسے سمجھ سکتے ہو؟ پھر اصل اختیار تو اوپر والے کا ہی ہوا, ٹھیک ہے. سبحانہ پاک ہے وہ, وتعالی عما یقولون علوا کبیرا, وہ پاک ہے, کس چیز سے پاک ہے؟ ہر اس شرک سے, ہر اس کمزوری سے, ہر اس عیب سے جو کوئی بھی اس کے لیے بیان کرے وہ اس سے پاک ہے. اس لیے سبحان کا لفظ ہے نا بہت بڑا کلمہ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کمی, ہر کمزوری, ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے, جو بھی اس کی, ہم تو بول ہی نہیں سکتے نا, الفاظ ختم ہو جاتے, کمزوری, شرک, یہ وہ, بس یہ ہم کہتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے اس چیز سے وہ پاک ہے, ٹھیک ہے. اور وہ تعالی بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں, بلندی بہت زیادہ, بہت اوپر ہے ان چیزوں سے, ان سب باتوں سے, ان گھٹیا باتوں سے جو یہ شرک کی باتیں کرتے ہیں, بہت گھٹیا اور حقیر باتیں, یہ وہ اس کی شان جو ہے نا ان سے بہت بلند ہے, یہ اپنی سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں, اس کی شان تو اتنی اوپر ہے, اونچی ہے اس سے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اس کی شان کیا ہے. اب یہ بات سنیں کیا شان ہے اس کی, اس کی شان تو یہ ہے کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن, نمبر ون تسبیح کر رہے ہیں اس کی کون, پہلے تو تسبیح کا مطلب سمجھ لینا, سبحا کس کو کہتے ہیں, تیزی سے حرکت کرنا, تیرنے کے لیے بھی آتا ہے, گردش کرنے کے لیے بھی آتا ہے, گھومنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو تیزی سے کوئی کام کرنا, تیزی سے نا کوئی کام کرنا, تیرنا بھی, جیسے پلانٹس جو ہیں وہ تیر رہے ہیں اپنے آربٹس میں, تو وہ بھی ان کی ایک تسبیح ہے. تیزی سے فرمان بجا لانا, جلدی اطاعت کرنا. تیزی آ گئی نا اس میں, تیزی سے حرکت کرنا کیا ہے, تیزی سے اطاعت کرنا, اسی سے پھر آ گیا. یعنی اللہ کا تیزی سے حکم مانتے ہیں. کون کون مانتے ہیں؟ السماوات السبع, سات آسمان. اسے پتا چلا آسمان سات ہے. یہ جو ساتوں آسمان ہے نا, آسمان کی طرف دیکھیں کتنا بڑا آسمان, ساتوں آسمان اس کی تسبیح کر رہے ہیں. تو دو معنی اس کے اندر ہو گئے. نمبر ون, تسبیح ویسے بھی کر رہے ہیں, کیونکہ آگے آئے گا یہ بات, اس کی وضاحت آگے آگے, ویسے بھی تسبیح کر رہے ہیں اپنے قول سے. اور نمبر ٹو, اللہ کے فرمان بردار ہیں, تیزی سے اس کے فرمان کو بجا لانے والے ہیں, اطاعت کے اندر بہت تیز ہیں, بہت جلدی کرتے ہیں, چوں چرا نہیں ہے ہماری طرح, کیوں کیسے, اچھا سوچوں گی, اچھا کل کروں گی, پرسوں کروں گی, شادی ہو جائے تو کروں گی, یہ بزنس ہو جائے تو کروں گی, حالات کچھ بہتر ہو جائیں تو کروں گی. نو, بہت جلدی اطاعت کرنے والے ہیں. اور کون اطاعت کرتا ہے, اور کون تسبیح کرتا ہے؟ نمبر ٹو, زمین تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ اکبر, جس زمین پہ ہم چل رہے ہیں نا, یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. کیسے؟ یہ تسبیح کر رہی ہے اپنے قول سے بھی کر رہی ہے, کیونکہ تسبیح کا مطلب ذکر کرنا بھی ہوتا ہے, پاکی بیان کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہ اپنے قول سے بھی, اپنی زبان سے بھی, اپنی بولی میں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی بولی میں بھی تسبیح کر رہی ہے. اور پھر اور کون تسبیح کر رہا ہے؟ وَمَن فِيهِنَّ, جو ان کے اندر ہیں. سبحان اللہ. اب یہ آپ اور آپ پتہ نہیں, شاید ابھی کچھ بول رہے ہیں سبحان اللہ یا نہیں, لیکن آپ یہ بات نا کسی بچے کو بتانا, وہ کہے گا واو, ریئلی, کتنی میسمرائزنگ بات ہے, جو بھی ان کے اندر ہیں. جسٹ امیجن کیا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں. آسمانوں مینس یونیورسز, اوکے. آسمان یہ نہیں, اب آپ اس آسمان کو دیکھیں, آپ سوچیں اچھا ایک اور لیئر اس کے اوپر. جسٹ امیجن جو اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں, یونیورس دکھاتے ہیں, اس کے اندر ہمارا سولر سسٹم ہے, اس کے اندر اور گیلیکسیز ہیں, اور کتنی کائناتیں ہیں. وہ رب العالمین ہے, عالموں کا, جہانوں کا رب ہے, جتنے جہان ہیں. اور یہ جنوں کا جہان ہے, کیڑوں کا جہان ہے, حشرات اور ارتھ کا جہان ہے, پرندوں کا جہان ہے, جانوروں کا جہان ہے. یہ تو خیر ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ کے, اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کی کیا کیا مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے, ہم تو اس کے لشکر جانتے ہی نہیں ہیں. فرشتے کس کس طرح کے ہیں, اور فرشتوں کے علاوہ یہ آج بیچارے ہر وقت انسان جو ہے نا, وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں, ہائی کوئی ایلین آ گیا تو کوئی ایلین کی لگتا ہے, یہ اسپیس شپ اور فلانا دیکھتے, ہم نے ان کی وہ دیکھ لی ہے کیا, جو بھی ان کا اسپیس کا, تو وہ تو پتہ نہیں یہاں پہ گھوم رہے ہیں. تو اب ہم تو بےچارے آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ اور بھی کوئی مخلوق ہے کیا. قرآن ہمیں فرشتوں کو بتاتا ہے, ہمارا اس پہ ایمان ہے, اس کے علاوہ اور کیا مخلوق ہے ہمیں نہیں پتا. من فی ہننا میں کہہ دیا گیا آسمانوں میں, یعنی جتنی کائنات میں اور فرشتوں کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے وہ بھی تسبیح کر رہی ہے, اور زمین میں بھی جتنی مخلوق ہے تسبیح کر رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کیا راز ہیں اس کے, کیسے تسبیح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پھر دیکھیں اسی بات کو ایمفسائز اور کیا گیا, اسی بات کو ایک اور طرح سے بتایا گیا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہے جو تسبیح نہ کر رہی ہو اس کی حمد کے ساتھ, کوئی چیز نہیں ایسی. اب اس میں کوئی چیز رہ گئی, میں نشائی, ان میں تو سب کچھ ہی آ گیا, سب کچھ آ گیا, کوئی چیز ہے ہی نہیں, کوئی رہ ہی نہیں گئی. اب آپ دیکھیں ذرا باہر, دیکھیں آسمان نظر آتا ہے, درخت نظر آ رہے ہیں, پتے نظر آ رہے ہیں, مٹی نظر آ رہی ہے, پودے نظر آ رہے ہیں, گھاس نظر آ رہی ہے, پتھر نظر آ رہے ہیں, سڑک نظر آ رہی ہے, سب چیز تسبیح کر رہی ہے, سب چیز تسبیح کر رہی. فرمایا نہیں کوئی چیز ایسی مگر تسبیح کر رہی اس کی حمد کے ساتھ. اللہ اکبر. لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں تو نہیں نظر آ رہی, ہمیں تو نہیں سن رہی. فرمایا ولکن لا تفقهون تسبیحهم, اصل بات یہ تم تسبیح کہاں سمجھ سکتے ہو, اور تمہاری تو حالت یہ ہے. ہم آپ کو پتہ ہے ایک فریکوینسی سے اوپر वॉइस साउंड जो है ना, आप कभी साइंस में पढ़ें, एक फ्रीक्वेंसी से ऊपर इतने डेसिबल्स उसमें शायद उसमें नापते, उससे ऊपर की हम साउंड को नहीं सुन सकते। ये हमारे कान जो है ना, इनकी भी तो एक कैपेसिटी कह सकते हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी से ऊपर भी नहीं बात को सुन सकते साउंड को, और एक फ्रीक्वेंसी से नीचे भी नहीं सुन सकते। एक फ्रीक्वेंसी से ऊपर होगी तो कान फट जाएंगे हमारे, और एक फ्रीक्वेंसी से नीचे होगी तो वो भी नहीं सुन सकते। हम सोचते हैं ना हम सारी आवाजें सुन रहे हैं, नहीं सारी आवाजें नहीं आप सुन रहे, क्योंकि आप वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी के अंदर ही हैं जो आवाजें जो आप सुन सकते हैं। एक तो ये बात हो गई, दूसरी वो उनकी तस्बीह उनकी अपनी बोलियों के अंदर है। अब वो हमें कहाँ समझ आती हैं उनकी बोलियां, कि उनकी क्या बोली है, नहीं समझते। अब ये चिड़ियां सुबह को फजर के वक्त जो चहचहाती हैं, आपको समझ आती क्या कह रही हैं? आपको क्या पता वो अल्लाह की तस्बीह कर रही हूँ, आप तो नहीं जानते। उनका स्टाइल फ़र्क, उनका अंदाज़ फ़र्क, उनकी ज़ुबान फ़र्क, हर एक की अपनी अपनी ज़ुबान है। जब हम देख रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और चूंटी ने दूसरी चूंटियों से कहा कि चूंटियों मोहन सुलेमान का लश्कर आ रहा है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिया था, उन्होंने तो सुन लिया, बाकी उनके लश्कर को तो सुनाई नहीं दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चूंटी ने बोला नहीं, चूंटी तो बोल रही थी मगर सुना सुलेमान अलैहिस्सलाम को, सिर्फ उनका मौजज़ा था। अब देखें कितनी चूंटियाँ इस वक्त बोल रही होंगी, हमें समझ आती। फिर ये शरात का हदीस में आता है, ये भी अल्लाह से मांगते हैं, बारिश की दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला इनकी वजह से बारिश नाजिल फरमाता है। इन इन जो यानी जानदार ऐसे हैं जो कि मासूम है किसी भी गुनाह से, तो अल्लाह ताला बारिश को रोक देता है इनकी दुआओं की वजह से। एक चूंटी बारिश की दुआ मांग रही थी, जब एक जमात जा रही थी बारिश की दुआ मांगने के लिए, वापस आ गए जो अल्लाह की ये मखलूक मांग रही है। दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिलके पहाड़ और परिंदे तस्बीह करते थे। तो बात ये नहीं है, एक बात समझ लें अच्छी तरह, बात ये नहीं है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ ही वो तस्बीह करते थे, वैसे नहीं तस्बीह करते। बात ये अल्लाह ताला ने बता दिया, उनकी तस्बीह अल्लाह सुनाता था दाऊद अलैहिस्सलाम को, मगर अदरवाइज वो हर वक्त ही तस्बीह कर रहे हैं, पहाड़ भी और परिंदे भी। ठीक है, तो ये तस्बीह की जाती है और इसकी हमें समझ नहीं आती, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम उस तस्बीह को डिनाई कर दें, उसका इनकार कर दें। बुखारी में है हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देखता हूँ कि तुम बकरियों और जंगल से मोहब्बत करते हो, बस जब तुम अपनी बकरियों के पास या जंगल में हो तो नमाज के लिए बुलंद आवाज से अजान दिया करो, क्योंकि तुम्हारी आवाज को जहां जिन और इंसान सुनते हैं, जहां तक जिन और इंसान है, और वो चीज भी सुनेगी जो वो तुम्हारी आवाज की फिर गवाही देगी। जिन और इंसान तो सुनते हैं और चीजें भी सुनती हैं, और वो चीजें जो हैं, जो भी चीज सुनेगी वो तुम्हारी आवाज की यानी तुम्हारी अजान की गवाही देगी। इसका मतलब वो सुनते भी है ना, सुनते हैं और उनको समझ है कि ये अजान है, इसीलिए तो गवाही देंगे। अर्ध बोलेगी क्यामत के दिन, सूरह जिलजाल में है ना, खबरें बताएगी, इसका मतलब सुनती है ना, इसको भी पता है कि कौन सी अच्छी चीज हो रही है, कौन सी बुरी चीज हो रही है। आप देखें बुखारी के अंदर ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि जिस वक्त खाना खाया जा रहा था तो हम खाने की तस्बीह सुनते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह सुनवाई थी खाने की। हज़रत जाबिर बिन समरा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्के के एक पत्थर को पहचानता हूँ जो मेरी बेसत से पहले मुझ पर सलाम पड़ता था, और मैं उसको अब भी पहचानता हूं, ये सही मुस्लिम में रिवायत। तो पत्थर है, पत्थर सलाम कर रहा है, इसका मतलब है पत्थर में कोई शऊर तो है ना, ठीक है हमारे जितना तो नहीं है इनके अंदर, मगर एक हद तक शऊर है इनके अंदर। हम सूरह बकरा में पढ़ते हैं कि जो पत्थर भी अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं तो उनके अंदर भी कोई शऊर है, तो खौफ से गिरते हैं ना, पत्थर भी फट जाते हैं उसके अंदर से पानी निकलने लगता है अल्लाह ताला की हैबत से, उसकी अजमत से, तो इनके अंदर शऊर है ना। फिर तो हम इस चीज को इनकार नहीं कर सकते कि कैसे तस्बीह है क्या। देखिए मुसनद अहमद में एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने वफात के बाद अपने बेटे को नसीहत की थी कि मैं तुमको दो चीजों की नसीहत करता हूँ और दो चीजों से मना करता हूँ, मैं तुमको शिर्क से और तकब्बुर से मना करता हूँ। ٹھیک ہے, کس چیز سے؟ شرک سے اور تکبر سے, ان دو چیزوں سے انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو منع کیا تھا. اور میں تم کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں, کیونکہ اگر تمام آسمان اور زمین میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا. اور اگر تمام آسمان اور زمین ایک ایک حلقہ میں رکھ دیے جائیں اور اس حلقے پہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو وہ اس حلقے کو توڑ دے گا, اتنا وزنی ہے یہ کلمہ. اور میں تم کو دوسری ایک لا الہ الا اللہ کی تلقین کی, اور دوسری کیا, میں تم کو سبحان اللہ و بحمدی پڑھنے کا حکم دیتا ہوں, کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کی وجہ سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے. اب سمجھ آ گئی کہ ہر چیز کی ایک نماز ہے, ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے اس تسبیح کی وجہ سے. تو ہر چیز کی جو یہاں پہ کہا گیا نا یسبحو بحمدی, تسبیح کرتی ہے ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ, تو یہ کلمہ اسی چیز کا تو ہے, سبحان اللہ و بحمدی, کہ ہر چیز یہ کلمہ پڑھتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے تھے, تو آپ نے دو انسانوں کی کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا نا قبروں میں. یہ آپ سب کو حدیث پتہ ہوگی, بخاری اور مسلم میں ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے, اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں دیا جا رہا ہے ان کو عذاب, تو آپ نے فرمایا کہ ایک جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا, چغلی کرتا تھا اور ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا تھا کہ ایک درخت کی ایک شاخ منگوائی, اس کے دو ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا ایک شاخ پہ ایک قبر پہ رکھ دیا, دوسرا دوسری قبر پہ رکھ دیا. تو آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ شاخ خشک نہیں ہوگی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی, عذاب کم ہوگا. کیوں؟ یہ شاخیں جو ہیں یہ بھی تسبیح کر رہی ہیں, اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز بیان کر رہی ہے, اور یہ چیز انسان کو اتنی بڑا احساس دلاتی ہے کہ دیکھو اگر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو انسان تجھے پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا تو اکیلا رہنا چاہتا ہے ساری کائنات کے اندر کہ تو نہ تسبیح کرے اور ہر چیز تسبیح کر رہی ہے؟ پتھر ہے, مٹی ہے, درخت ہے, سب تسبیح میں مشغول ہیں. یہ الگ بات ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. اور اپنے حال سے بھی کر رہی ہے اور اپنے قول سے بھی کر رہی ہے. حال سے تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے حال سے بیان کر رہی ہے, شہادت دے رہی ہے کہ اللہ کے سوا میرے بنانے والا کوئی نہیں ہے, اور میرا بنانے والے نے مجھے کیسا بنایا ہے, دیکھو میری طرف. اپنے حال سے بھی بیان کر رہی ہے کہ دیکھو میں اس کی کیسی فرما برداری کر رہی ہوں. اب زمین چل رہی ہے نا, وہ اپنے حال سے بیان کر رہی ہے کہ دیکھو میں کتنی فرما بردار ہوں اپنے رب کی, تو مجھ سے سیکھو. تو باقی سورج وہ کیسے اپنے حال سے تسبیح کر رہا ہے؟ قول سے بھی تسبیح ہوگی جو ہمیں نہیں سمجھ آتی, لیکن اپنے حال سے کیسے تسبیح کر رہا وہ تو سمجھ آ رہی ہے نا. کیسے تسبیح کر رہا اپنے حال سے؟ کہ وہ فرما بردار ہے. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے کہ سورہ مریم کی, کہ اگر یہ اللہ کا یہ پہاڑ یہ سن لیں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں اور آسمان گر پڑے, اور یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا ان میں شعور ہے, ان کو پتا ہے کہ اللہ یہ بڑی سخت گناہ کی بات ہے, بڑی سخت گناہ کی بات. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے فلاں کیا تیرے اوپر کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو؟ سبحان اللہ. اور اگر وہ کہتا ہے ہاں تو یہ پہاڑ اس سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کبھی سیر پہ جاتے ہیں, ہل سٹیشنز پہ جاتے ہیں, کبھی پہاڑوں کے اوپر اوپر گاڑی آپ کی جا رہی ہوتی ہے, کبھی سوچا کہ اگر آپ تسبیح کر رہے ہوں گے تو یہ پہاڑ بھی خوش ہوگا آپ کی تسبیح سے. زمین آسمان روتے ہیں جب کوئی مومن جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے, اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے, جب وہ اس کی موت ہوتی ہے نا تو یہ بھی روتے ہیں. اس کا مطلب ان میں شعور ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ فرما بردار ہے. ہم جن گھروں میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے ان در و دیوار کو کہ ہمارے اندر رہنے والے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر کفر کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, تو سوچیں ان کا حال کیا ہوتا ہوگا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم گر پڑے, ریزہ ریزہ ہو جائیں, آسمان پھٹ کے گر پڑے. آسمان و زمین کا حال یہ ہے, تو یہ در و دیوار کیا نہیں روتے ہوں گے, ان کو نہیں تکلیف ہوتی ہوگی کہ یہ شرک ہو رہا ہے ہمارے اندر. میرے اوپر شرک ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جن اور انسان اور درخت اور پتھر اور ڈھیلا ایسا نہیں ہے جو مؤذن کی آواز سنتا ہے اور قیامت کے دن اس کے ایمان کی اور اس کے نیک ہونے کی شہادت ہے. یہ موتا امام مالک میں. اللہ اکبر. تو کیا ہم نے تسبیح کرنی ہے یا ہم پھر بھی تسبیح سے رکے رہیں؟ کیا ہم ہی وہ بدبخت رہیں اور وہ بدنصیب رہیں کہ جو تسبیح نہ کر؟ اور آپ کو وہ مشہور بات تو پتہ ہے جو کھجور کا تنا ممبر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا ممبر بنا دیا گیا تو وہ کھجور کا تنا اتنا رو رہا تھا کہ میرے قریب سے میرے نبی جو ہے وہ اب یہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دیا کریں گے, کہیں اور جا کے خطبہ دیں گے. تو وہ اس قدر رویا بلک بلک کے کہ روایات میں آتا ہے جیسے بچہ بلکتا ہے نا ماں کے بغیر, اس طرح وہ تنا رو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باقاعدہ صحابہ کرام نے اس کے رونے کی آواز سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے ہیں, پھر جا کے اس کو ساتھ لگایا اور اس کو ایسے چپ کرایا جیسے بچے کو چپ کراتے. تو وہ آہستہ آہستہ جیسے بچہ بہت تیز رو رہا ہو تو آہستہ 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 سسکیاں لے لیتے 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 آہستہ آہستہ چپ ہوتا نا, اس طرح وہ چپ ہوا تھا. سبحان اللہ. یعنی ان چیزوں کو بھی اتنا شعور ہے اور اس طرح ہی اللہ کے فرما بردار ہے, پھر ہمارے سارے شرم سے جھک نہیں جاتے کہ وہ مخلوق جس کو اللہ نے اشرف بنایا تمام مخلوقات میں, ان بیچاروں کے اندر تو شعور بھی اتنا نہیں ہے, اور تمہارے اندر تو شعور بھی ہے, پھر تم پیچھے رہو اللہ کی اطاعت میں, پھر تم پیچھے رہو اللہ کی فرما بتاری میں, تو بد نصیبی نہیں ہے؟ یعنی یہ تک آیا ہے روایات میں ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تسبیح جو ہے عام ہے, ہر زی روح میں چیز تسبیح کرتی ہے اور ہر غیر زی روح چیزوں میں بھی, یہاں تک کہ فرمایا دروازوں کے کواڑوں کی بھی آواز ان کی تسبیح ہے. یعنی یہ چین چین کر کے آواز آتی نا دروازہ کھلنے بند ہونے کی, یہ بھی اس کی تسبیح ہے. اللہ اکبر. یعنی انسان کا دل ہیبت زدہ ہو جاتا ہے کہ کتنی چیزیں تسبیح کر رہی ہیں. ہم تو یعنی اگر سن سکتے ہوتے تو ہم تسبیحوں کے بیچ میں گونج ہے ایک تسبیح کی کائنات کے اندر, ہم اس کے اندر رہتے ہیں اور پھر بھی ہم اس چیز سے ناش نہ ہوں, اور پھر بھی انسان تسبیح نہ کرے, اور پھر بھی انسان اللہ کے حکموں کے آگے نہ جھک جائے, اور تم نہ تیزی کرو اور وہ تیزی دکھا رہے ہیں. لکھ جاتا ہے کہ مرغ کی آواز جو ہے نا, مرغا جو جس کو ہم کہتے ہیں مرغا اذان دیتا ہے, تو واقعی وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے, وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ میں اور آپ کتنی تسبیح کرتے ہیں, کتنا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں, اور ہم پہ تو نعمتیں سب سے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کی, جتنی ان مخلوقات پہ ان میں سب سے زیادہ ہم پہ نعمتیں ہیں اللہ, سب سے زیادہ شعور ہمارے پاس ہے, سب سے زیادہ عقل ہمارے پاس ہے, سب سے زیادہ سمجھ ہمارے پاس ہے, علم ہمارے پاس ہے, صلاحیت ہمارے پاس ہے, ان کی تو صلاحیتیں محدود ہیں, اور ہم پھر بھی ڈس اوبیڈینٹ ہوں, پھر بھی ہم بھولے رہے اللہ کو, پھر بھی ہم آرام فرماتے رہے. اب آپ سوچیں, خود سوچیں کہ آپ یعنی مثلاً ہے کہ ایک کام آپ دیتی ہیں سب کو, سب کو دیتی ہیں, جو آپ کا سب سے بڑا بچہ ہے جو سب سے عقل مند ہے ہوش مند ہے وہ آرام کرتا رہے, اور چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ اپنے چھوٹے ننے ننے ہاتھوں سے جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ اتنے اتنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب آپ آئیں گی جب گھر واپس تو آپ کو بڑے والے پہ کتنا غصہ آئے گا کہ تم سب سے زیادہ عقل مند, سب سے زیادہ ہوش مند, تم آرام کرتے رہے ہو, تم سوتے رہے ہو, اور یہ دیکھو یہ چھوٹے ہوتے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں, ان کو تو اتنا پتا بھی نہیں ہے, ان کو اتنا ہوش بھی نہیں ہے, ان کو تو سمجھ بھی نہیں ہے, وہ کام کر رہے ہیں اور تمہیں کیا ہے؟ تو مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے اس کی کائنات کے اندر یہ سب تسبیح میں لگے ہیں, اور انسان کئی دفعہ ہماری زبان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ایسے ہی بس ہم خاموش ہوتے, تو تسبیح کیوں نہیں اس وقت کر لیتے؟ جبکہ اللہ کا تو حق ہے جتنا کچھ اس نے ہمیں دیا اس پہ تسبیح کرنا ہمارا بنتا ہے کہ ہم لازمی تسبیح کریں. اس کے باوجود وہ کہتا ہے جب تم تسبیح کرو گے تو میں اتنا اتنا اجر دوں گا, تمہارا میزان بھر دوں گا میں الحمدللہ کہنے پہ, سبحان اللہ کہنے پہ, اتنے بڑے بڑے کلمات ہیں, میں اتنا اتنا تمہیں اس کے اوپر ثواب دوں گا, اتنی نعمتیں دوں گا تمہارے لیے, یہ ہی ہے میں نے تیار کر رکھا, پھر بھی نہیں ہم پرواہ کرتے. اللہ اکبر. یا اللہ ہمیں تسبیح کرنے والی, اپنا ذکر کرنے والی زبانیں عطا فرما, ہر وقت ہماری زبان پہ تیرا ذکر رہے. انہ کان حلیما غفورا, بے شک وہ حلم والا ہے, بخشنے والا ہے, واقعی واقعی اللہ تیرا حلم ہے کہ تو ہمارے جیسوں کو دیکھتا بھی ہے پھر بھی تو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اللہ واقعی تیرا حلم ہے, واقعی تو حلیم ہے. تو اگر اللہ جلدی کرنے لگے, دیکھو ساری کائنات تو تسبیح کر رہی, یہ بندہ ساری زندگی سے مجھے بھولا ہوا, وہ سزا دے سکتا ہے. جتنی ہم تیزیاں دکھاتے ہیں نا دوسروں کے اوپر ججمنٹس دینے میں اور جو دوسروں کو مرنے مارنے میں, اور یہ بس اس کو ختم کر دو, اس کو ختم کر دو, یہ گناہ کر رہا ہے اس کو ایسے کر دو, ہم تو ان کے مالک بھی نہیں ہیں انسانوں کے, ہم دیکھو کیسے مالک بن بیٹھے. یہ ہماری مخلوق نہیں ہے انسان, یہ اس رب کی مخلوق ہے, اسی کو فیصلہ کرنے دو. لیکن ہم اتنے تیز ہیں سزا دینے میں, دیکھو حالانکہ ہمارا کوئی رائٹ نہیں بنتا, اتنے تیز ہیں جلدیاں دکھاتے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں دنیا میں, اور رب دیکھو کتنا حلیم ہے, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا دنیا میں شرک ہو رہا ہے, دنیا میں کفر ہو رہا ہے, دنیا میں اس کو اس رب کا انکار بالکل کر رہے ہیں, ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, دنیا میں گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں جن چیزوں سے اس نے منع کیا, لیکن وہ حلیم ہے, وہ نہیں جلدی کرتا, اور غفور ہے, بخشنے والا ہے, انسان کی غفلتوں کو بخش دیتا ہے. اس وہ اطاعت نہیں کر رہا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف وہ مڑ کے آتا ہے, اللہ بخش دیتا ہے. حالانکہ انسان دیکھو آج انسانیت کس راستے کے اوپر جا رہی ہے, یہ تو اس کا علم ہی ہے نا, حالانکہ وہ سب جانتا ہے, ہم سے زیادہ انفارمیشن اس کے پاس ہے, ہم سے زیادہ علم اس کے پاس ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے, صرف انسانوں کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں نا, اسی کے اوپر فیصلے دینے لگتے ہیں, وہ سب کچھ جاننے کے باوجود جو چھوڑے جائے, جو چھوڑ دیتا ہے انسان کو کہ نہیں اس کو مہلت دوں, جو اس کی بخشش مانگنے کا انتظار کرتا ہے, وہ رب ہی ہو سکتا ہے. جس رب کے ماننے والے اتنے آج بے صبرے ہو چکے ہیں کہ کسی کو مہلت نہیں دیتے, دیکھو تمہارے رب کی خصوصیات کیا ہیں, اس کی صفات کیا ہیں, پھر تم کیوں اتنے بے صبرے ہو, تم کیوں آج فیصلہ کرنا چاہتے ہو, تمہارا تو ایمان ہے نا, اللہ نے ایک دن رکھا ہے فیصلے کا, اس دن سب کو جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے اس کے مطابق جزا مل جائے گی, تم اپنے ہاتھ میں کب سے فیصلے لینے لگے, تم نے اس دنیا کو کیسے وہ یوم القیامہ بنا لیا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور جب پڑھتے ہیں تم, پڑھتے ہو تم قرآن کو, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, تو ہم ڈال دیتے ہیں تمہارے درمیان, اور کس کے درمیان, ان لوگوں کے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, کیا ڈال دیتے ہیں, حجاب مستورا, ایک حجاب ہے جو چھپا ہوا ہے, وہ حجاب ڈال دیتے ہیں ہم کس وقت, جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ان کے اور ان کے درمیان ایک حجاب آ جاتا ہے. اب حجاب مستورا کی دو تفسیریں ہیں, ایک تفسیر یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پہ ایسا ہی جواب ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ یہاں پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قَرَأْتَ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں قرآن تو ایک حجاب آ جاتا ہے ان کے اور ان کے درمیان, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ حجاب ایسا آ جاتا ہے, یعنی قرآن آپ جب پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے, جو ان کا آخرت پہ ایمان ڈاواں ڈول ہوتا ہے نا, جتنا مرضی قرآن پڑھ لو, جتنا مرضی, ایسے لگتا ہے پتہ نہیں ان کے کوئی پردہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان, کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ بات جو باقیوں کو سمجھ آ جاتی اس کو کیوں نہیں آ رہی. یہ بھی انسان کی بدبختی ہوتی ہے کہ سننے والے کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے, ایسا پیارا قرآن پڑھا جا رہا ہو، ایسا پیارا قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہو، اور وہ خلاؤں میں گور رہا ہے، اس کو کہیں اور ہی پہنچا رہا ہے، اس تک جیسے بات پہنچ ہی نہیں رہی، گونگا بہرا ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے نا، قریش کہتے تھے کہ جو مرضی قرآن پڑھتے رہو، ہمارے تو دل پردوں میں ہے، تو وہ واقعی پردے میں آ جاتے ہیں، حجاب آ جاتا ہے۔ جب کوئی ٹھان ہی لے میں نے سننا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جال نہ ہم ڈال دیتے ہیں، تو اس سے کوئی یہ نہ سوچے اللہ نے ہی ڈال دیا اب ہمیں کیا۔ بھائی جب کوئی سننا ہی نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی، وہ بڑا غیور ہے، یاد رکھے، اگر نہیں کوئی سننا چاہتا نا تو اس کا کلام کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی تمہیں بس تم لینا بھی نہ چاہو اور بس زبردستی دیتا جائے، نہیں، بڑا غیرت والا ہے۔ میں اور آپ تو اتنے غیرت والے ہیں کہ جی ہمیں ہماری کوئی پیاری چیز، ہم قیمتی ترین اپنی چیز کسی کو گفٹ دینا چاہے اور وہ ہوں ہوں کرے اور لینا نہ چاہے اور ایسے منہ بنائے اور ایسے کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے کیا نہیں لینا، میں نے دینا ہی نہیں تمہیں۔ ہم خود تو اپنی چیزوں کے بارے میں اتنی غیرت مند ہیں، تو اللہ تعالیٰ غیرت مند نہیں ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ ہاں جو نہیں اس قرآن کو لینا چاہتا، جو اس کے پر منہ بناتا ہے اور ایسے ناک چڑھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ میں کیوں لوں، میری شان کے لائق نہیں ہے اس کو لینا، کیونکہ یہ تو پرانی دکیانوسی باتیں اور میں تو پتنی ماڈرن کتنی ہوں، تو اللہ بھی نہیں دے گا۔ یہ کرنا کرو، اس کا قرآن کوئی اتنا سستا نہیں ہے۔ ہاں تمہارے اندر چاہت ہوگی تو وہ دے گا۔ تم اگر اتنے بزی ہو اور تم اگر یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی مجھے ضرورت ہے، تو اللہ کو بھی نہیں تمہاری ضرورت۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ واقعی ایک فزیکل حجاب آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جب آپ قرآن پڑھتے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لگتے آخرت کے اوپر، تو اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، تو جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی اور اس کے خاوند کی مذمت میں قرآن پاک میں آیات اتری ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ ام جمیل کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا جب وہ آپ کے اور ابو بکر کے پاس کھڑی ہوئی۔ اچھا، اس سے پہلے نا حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، یہ بڑی بد زبان عورت ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہ ایسے ہی آ کے بدزبانی کرے گی، آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیں گے۔ چنانچہ جب وہ مجلس میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکی، اور حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگی کہ آپ کے ساتھی نے ہماری بڑی حجب کی ہے، یعنی بڑی بےزتی کی ہے ہماری آپ کے ساتھی نے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ بلائی، وہ تو کوئی شعر بھی نہیں ایسا کہتے جس میں کوئی حجب کی جائے، کیونکہ شعروں میں حجب ہوتی تھی نا اس زمانے میں۔ تو وہ یہ کہتی بھی چلی گئی، تو تم بھی ان کی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہی ہو، تم تو وہی مانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ اور اس کے چلے جانے کے بعد حضرت بکر صدیق نے عرض کیا کہ اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تک وہ یہاں رہی ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان پردہ کرتا رہا۔ یعنی واقعی ایک فزیکل بھی حجاب مستورا ہو گیا، حجاب جو چھپا، جس نے چھپا دیا تھا۔ تو یہ ایک شان نزول ہے جو اس آیت کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کو فزیکل نہیں لٹرلی سینس میں بھی بتا دیا کہ اگر آپ ویسے اس کو دیکھیں تو کیسا حجاب آ جاتا ہے کہ عقل پہ ہی پردے پڑ جاتے ہیں اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہہ کیا رہا ہے یہ قرآن۔ قرآن پڑھتے رہیں، پورا قرآن پڑھ لیں، ان کے سامنے کچھ نہیں سمجھ آئی۔ اچھا، اس میں ایک اور بات آتی ہے، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی آنکھوں سے چھپنا چاہتے تھے تو قرآن کی 3 آیتیں پڑھ لیا کرتے، اور اس کے اثر سے کفار آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ 3 آیتیں کون سی ہیں؟ ایک تو سورہ کہف کی ہے، یہ نا جالنا لا قلوبی مکنت یفقہو وفی آذانہم وقرا، 57 نمبر۔ دوسری آیت سورہ نحل کی ہے، 108 آیت۔ اور تیسری آیت ہے سورہ جاسیہ کی، افرائیتا سے، 23 نمبر آیت۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا، اور اس کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا۔ وہ وہاں گیا اور ایک زمانے تک وہاں مقیم رہا، پھر رومی کفار نے اس کو ستایا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور ان لوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس شخص کو یہ روایت یاد آ گئی جو میں نے اس کو بتائی تھی، اور اس نے یہ 3 آیتیں پڑھ لی۔ قدرت نے ان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈالا کہ جس راستے پہ یہ چل رہے تھے اس راستے پر دشمن گزر رہے تھے، مگر وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی ایسا ان کے سامنے پردہ آ گیا۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے ساتھ ساتھ وہ یہ وہ آیات سورہ یاسین کی بھی ملا لی جائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پڑھا تھا جبکہ مشرقین مکہ نے آپ کے مکان کو گھیرا ہوا تھا, تو آپ نے یہ آیتیں پڑھی تھیں اور ان کے درمیان سے نکلتے چلے گئے تھے. تو وہ آیتیں سورہ یاسین کی شروع سے لے کر پھر وجاللہ میں بین ایدیہم صدم و من خلفی صدم فاغشینا ہم لا یبصرون یہاں تک ہے یاسین سے لے کے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں. آیتیں میں نے آپ کو بتائیں, سورہ کہف کی 57 نمبر, سورہ نحل کی 108 نمبر, اور سورہ جاسیہ کی 23 نمبر. ٹھیک ہے, اور سورہ یاسین کی تو شروع سے لے کے پھر آپ فہم لا یبصرون تک. ٹھیک ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ دے دیکھیں قرآن پڑھنے سے کیا ہو گیا, حجاب مستورہ ہو گیا. تو فزیکل بھی ایک ہے اور ایک لٹرلی سینس میں بھی. ٹھیک ہے, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ, اور صرف حجاب مستورہ ہی نہیں ہو جاتا, ہم ڈالتے ہیں ان کے دلوں پہ غلاف کہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں اس کو, اس قرآن کو پھر وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. جب سننا نہیں چاہتے تو سمجھ کیا آئے گی. ٹھیک ہے, جب بیزار ہیں اس قرآن سے, جب اس قرآن کو بوجھ سمجھتے ہیں, اس کو مشقت سمجھتے ہیں کہ ہائے اچھا یہ قرآن, تو پھر کیا سمجھ آئے گی سوچیں. تو ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے, اس چیز سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ قرآن یہ نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور سب کو اثر ہو رہا ہو اور سارے بڑے اس طرح ہو رہے ہو. یاد رکھے قرآن سے یہ معاملے بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب ایک حجاب آ گیا اب آپ کہیں گے قرآن کا قصور ہے. نہیں, قرآن کا قصور نہیں, قرآن وہی ہے, یہی قرآن ہے جو کسی اوروں کے دلوں پہ اثر کر لیتا ہے اور وہ ابو بکر صدیق اور عمر بن جاتے ہیں, اور یہی قرآن ہے کہ حجاب مستورہ میں ہوتا ہے کوئی اور وہ نہیں مانتا اور وہ اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس کی نفرت اور عداوت اور بڑھتی جاتی ہے. آگے آئے گا یہ بات. تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں گے بس قرآن سنا دیں گے تو لوگ بدل جائیں گے. ہاں بدلتے ہیں, مگر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کام بھی ہوتے ہیں ان کے اپنے ایٹیچیوڈس کی وجہ سے, ورنہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ تو دل میں اتر جانے والے ہیں, مگر ان کے دلوں میں ہی بیماری ہے تو پھر کیا ہوگا. وفی آذانہم وقرا, ان کے دلوں پہ بھی غلاف ہیں, دلوں پہ غلاف ہونے کی وجہ سے بات نہیں سمجھ آتی, اور کانوں میں بوجھ ہوتا ہے. یعنی قرآن ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہائے کوئی بوجھ جیسے ہمارے کانوں میں ڈال دی, چینج کرو چینل, ہائے سنا نہیں جا رہا. مطلب یعنی ان کے لیے قرآن جو ہے نا وہ ایک شفا نہیں ہے, ان کے لیے قرآن ایک دل کی تسکین نہیں ہے, ان کے لیے بوجھ ہے. استغفر اللہ. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ, اور جب تم ذکر کرتے ہو اپنے رب کا قرآن میں, یعنی ایک رب کا ذکر آتا ہے وحدہ اکیلے کا, توحید, یعنی جب توحید کا معاملہ آتا ہے, وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, تو وہ پیٹ پیٹ کے چل پڑتے نفرت کے ساتھ کہ ایک رب کی تم نے رٹ لگائی ہوئی ہے. تو اولیاء اللہ کا تو ذکر نہیں کرتے, بزرگوں کا تو ذکر نہیں کرتے, فلانے قصے کہانیاں تو کہتے نہیں ہوں, قرآن ان کو بور لگتا ہے, وہ قصے کہانیاں, وہ فلانا اس طرح ہو گیا, وہ اتنا ہو گیا, یہ ایسے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی, وہ ان کو بڑے مزے آتے ہیں اس کے اندر, وہ ذکر کرو تو بہت اچھا لگتا ہے. اور جب قرآن پڑھو اور قرآن کے اندر اللہ اکیلے کا ذکر آئے تو تب ان کو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے, اور یہ مسلمانوں کے اندر ہے یہ بات. کافروں کا تو تھا ہی تھا, وہ تو ظاہر ہے توحید سے بھدکتے ہی تھے, ان کے بتوں کا ذکر ہوتا تو بڑے خوش ہوتے تھے, اور اگر قرآن ہے پڑھا جا رہا تو ظاہر ہے اس میں توحید کا ذکر ہوگا, ان کے بتوں کی مذمت ہوگی, تب ان کو بڑے نفرت آتی تھی. لیکن اللہ معاف کرے, آج ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کے دل کھل اٹھتے ہیں جب اوروں کے ذکر آتے ہیں, لیکن جب اللہ کا ذکر آتا ہے, جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو میرا بچے کو بھی بھوک لگی ابھی میں جا رہی ہوں, اچھا میری کال آ گئی ابھی میں جا رہی ہوں, اچھا میرا یہ کام یاد آ گیا ابھی نہیں میں سن سکتی, پھر بہت چیزیں ان کو یاد آنے لگتی ہیں, وہ بہانے بہانے سے اٹھ کے مجلس سے اور روانہ ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے, کانوں پہ بوجھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے, اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی.